بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رشتہ داروں کے اور والدین کے حقوق کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، اور حدیث نمبر 17 سے آج پڑھنا ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہا القیرات، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا، رواه مسلم. هات أبو ذر غفاري رضي الله تعالى عنه، یہاں پر تو ان کی نسبت کو نہیں بیان کیا گیا، یہ غفاری غفار خاندان تھا. خاص طور پر میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے حضرات غفاری پڑھتے ہیں. غفار تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الغفار، یہ غفار ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم ستفتحون ارضا، فرمایا کہ دیکھو تم ایک علاقہ، ایک شہر، ایک زمین فتح کرو گے، وہ ایسی زمین ہوگی کہ جس میں قیرات کا تذکرہ ہوتا ہوگا، قیرات کا لفظ استعمال ہوتا ہوگا. دوسری روایت ہے جس کے الفاظ ہیں کہ تم مصر فتح کرو گے. پہلی روایت میں تو اردن ہے، دوسری روایت میں ہے مصر، کہ تم لوگ مصر فتح کرو گے. اور مصر ایسا علاقہ، ایسی زمین ہے جہاں پر وہاں کے پیسوں کو قیرات کہا جائے گا. مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں دراہم تھے، دنانیر تھے. مصر میں جو رائج اس وقت کرنسی تھی اس کو قیرات کہا جاتا تھا، اور ایسا ہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر بتائی تھی، اسی طرح پیش آئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے بھی بار بار تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جتنی اجازت ملی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیب کی باتوں کا علم دے دیا گیا تھا، یہ صحیح روایتوں کے خلاف ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ یا تو ضد کی وجہ سے ہے تو پھر تو بالکل ہی غلط ہے، اور بہت سے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ایسی بات کر لیتے ہیں. اور اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیعاذ باللہ کوئی توہین نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ والی صفت حاصل نہیں ہے، تمام مغیبات کا علم حاصل نہیں، کوئی توہین نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا وہ آپ نے، اور اس میں سے جتنی اجازت ملی وہ بتایا امت کو، ہر چیز کی اجازت بھی نہیں تھی، اور تمام مغیبات کا علم بھی نہیں دیا تھا. وہ تو صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، خود قرآن میں ذکر ملتا ہے، ولو کنت اعلم الغیب، اگر مجھے پہلے سے غیب معلوم ہوتا تو قرآن میں معلوم نہیں تھا. بہرحال تو یہ بات جیسے آپ نے فرمائی اسی طرح وجود میں آئی کہ مصر فتح ہوا، وہاں پر اس زمانے میں قیرات رائج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کے جو عنوان چل رہا ہے اس کے لحاظ سے بات ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاستوصوا باہلھا خیرا، وہاں جو رہنے والے ہوں گے وہاں کے باشندوں کے ساتھ میں تمہیں خیر کی اور اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں، میری اس تاکید کو قبول کر لو. مطلب یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں خیر کی وصیت اور اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ ذمی ہوں گے, ان کے ساتھ معاہدہ, ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی, اور ایک وعدہ اور معاہدہ ہوگا جس کو ہم نے بہت سنے کتابوں میں اگر پڑھا ہو. ذمی غیر مسلم جو ذمی ہو, ذمی کون ہوتے ہیں؟ جو دارالاسلام میں کسی علاقے کے فتح ہونے کے بعد یا مسلمانوں کے کسی علاقے یا ملک میں غیر مسلم مستقل رہائش اختیار کرتے ہوں قانونی اجازت کے ساتھ, تو وہ ذمی کہلاتے ہیں. ان کو وہ حقوق حاصل ہوتے ہیں جو وہاں کے مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں, ان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو مسلمانوں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کے اصول ہیں. اور ان کے ساتھ جیسے میں نے بتایا حقوق ہیں, تو ان کی جان کی حفاظت, ان کے مال کی حفاظت, یہ سب جیسے مسلمانوں کی ہے اس طرح ان کی بھی ہوگی. مدینہ منورہ میں غیر مسلم رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دوسرے بہت سے علاقے فتح ہوئے وہاں پر غیر مسلم رہتے تھے, مستقل رہتے تھے, اور وہ ذمی کہلاتے تھے, ان کو حقوق حاصل ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ اس لیے کہ ایک تو ان کے ساتھ تمہاری ایک ذمہ داری اور معاہدہ ہوگا, اور دوسرا رحیمن رشتہ داری ہوگی. کہاں رشتہ داری؟ چونکہ اوپر سے تمہاری رشتہ داری مصر والوں کے ساتھ جڑتی ہوگی, تو ان کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا. کون سی رشتہ داری؟ کیا وہ بھائی ہوں گے؟ کیا وہ چچا زاد بھائی ہوں گے؟ کیا والدین اولاد اس طرف کہیں اوپر اصول فروع میں سے بھی نہیں ہیں, بھائی بھی نہیں ہیں, اور چچا زاد بھائی بھی نہیں ہیں, کزن وغیرہ جن کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں, کہاں سے رشتہ ملتا ہے آگے آ رہا ہے؟ اور پھر روایت, ان ایک روایت میں ہے کہ فَإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا, جب تم مصر فتح کرو گے, فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا, وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ویسے بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید تھی, وہاں والوں کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. تو ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوگا کہ وہ تمہارے ذمی ہو کر رہیں گے, تو ذمیوں کے ساتھ ویسے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے, اور رحیمًا رشتہ داری. ایک روایت کے الفاظ ہیں وہ اوقال ہے, آپ نے فرمایا کہ ذمتاً وصحراً. تو لفظ ذمت تو تمام روایتوں میں ہے, دوسرا لفظ جو ہے وہ رحیمن یا رشتہ داری فرمایا یا صحراً فرمایا. صحراً کے معنی سسرالی رشتہ. کون سا رشتہ ہے مکہ والوں کا, مدینہ والوں کا, مہاجرین کا, کون سا رشتہ ہے مصر والوں کے ساتھ؟ قال العلماء, آگے امام نووی اس کی وضاحت فرماتے ہیں. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر ام اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام منهم. رشتہ داری تو یہ ہے کہ ہاجر جو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ تھیں, حضرت ہاجر, وہ مصر کی تھیں, مصر سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سارا کو ملی تھی, انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دی. تو ہاجر جو ہیں ام اسماعیل وہ مصر کی ہیں, اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے نسل آگے بڑھی, اور مکہ والے جو ہیں وہ اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی وہاں جڑتا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من اولاد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام, اور یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے افراد ہیں اوپر جا کر وہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتے ہیں, بنو اسماعیل ہیں. اور ہم جیسے لوگ, ہم کہاں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد تو ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں روحانی رشتے کا فخر تو حاصل ہے, تو ہمارے ساتھ بھی رشتہ داری اس درجے میں ہو گئے, ورنہ حقیقی رشتہ داری تو اہل مکہ کی تھی, بنو اسماعیل کی سب کی تھی. کہاں اتنی دور کی رشتہ داری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرما رہے ہیں؟ اس باب میں روایت لانے کا بھی بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم تو قریبی رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. یہ پتہ ہوگا والد کون ہے, دادا کون ہے, پر دادا کون ہے, شاید اس کے اوپر کا نہیں پتہ ہوگا, اور ان کے اولاد کون ہے, خاندان کون ہے, پتہ ہی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اوپر سے جا کر کتنے سو سال, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال, اور عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں اخیری نبی ہیں، ان سے پہلے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام تو اس زمانے کے ابراہیم علیہ السلام کے شروع دور، کتنے ہزار سال واللہ عالم۔ تو اتنے ہزار سال پہلے جو رشتہ چلا تھا، اس رشتے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرما رہے ہیں کہ کہیں جا کر رشتہ ملتا ہے۔ اور سحر کا لفظ جو ہے، سحرن کے معنی سسرالی رشتہ، وہ کیسے؟ کون ماریت ام ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم۔ سسرالی رشتہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھیں ماریا قبطیہ، وہ وہیں سے تھیں، قبطیہ مصر کی تھیں، ماریا قبطیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، ان کی والدہ، وہ بھی مصر کی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے سسرال ہوا وہ، جب وہ سسرال ہوا تو اہل مکہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا خاص طور پہ، اور دوسرے لوگوں کا عموم کے اعتبار سے سسرال ہوا، تو فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا، کہاں کی رشتہ داری کا خیال کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ وانذر عشیرتک الاقربین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خود قرآن نے بھی قریبی رشتہ داروں کو دعوت کے اعتبار سے خاص طور پر ان سے خطاب کیا جائے اور ان کو خاص دعوت دی جائے، اس کے لیے خاص آیت استعمال بیان فرمائی، انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو خاص طور پر ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل اس طرح فرمایا کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، فاجتمعوا، سب جمع ہو گئے، فعم وخص۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی باتیں بھی فرمائیں اور خاص خاص لوگوں سے بھی خاص انداز میں بھی کلام فرمایا، عمومی کلام بھی فرمایا، خاص کلام بھی فرمایا۔ خاص کیسے تھا؟ وہ اس طرح، وقال یا عبد، یا بنی عبد شمس، یا بنی کعب ابن لؤی، انقذوا انفسکم من النار۔ اب اوپر سے سلسلہ شروع کیا، اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب بن لؤی، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، تم خود اپنے ذمہ دار۔ اس میں کعب بن لؤی میں اگر دیکھا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یعنی یہ سب کعب بن لؤی سے، تو بنو ہاشم، یہ سب آ جاتے ہیں۔ تو اوپر سے شروع کیا اس لیے کہ اس میں اور کئی خاندان آگے جا کر اس میں پھیلتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، یا بنی مرۃ ابن کعب، انقذوا انفسکم من النار، اب کعب بن لؤی، اب آگے ان کے اولاد میں، مرہ بن کعب، اے مرہ بن بنی مرہ بن کعب، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ پھر اور نیچے، یا بنی عبد مناف، ان کی اولاد میں عبد مناف آتے ہیں پھر آگے، تو اے بنو عبد مناف، انقذوا انفسکم من النار۔ پھر عبد مناف کی اولاد میں مختلف ہوئے، ان میں ہاشم بھی تھے، یا بنی ہاشم انقذوا، اس لیے کہ عبد مناف کے چار بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک ہاشم بھی تھے، یا بنو ہاشم، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ پھر ہاشم کی اولاد میں مختلف تھے، ان میں عبد المطلب، تو ہاشم کی اولاد میں سے عبد المطلب کو خاص طور پہ خاص متعین کیا، اس لیے کہ یہ اقرب، قریب قریب اور اپنے خاندان میں جو اقرب ہیں ان کو درجہ بدرجہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا، یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار۔ پھر اخیر میں جا کر ایک بیٹی تھی جن کو خطاب کیا اس وقت، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اے فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ بہرحال اب بیٹیوں میں سے دوسروں کا تذکرہ نہیں کیا، صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، وہ سب اپنی جگہ حکمت ہے۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے خاندان کے اوپر کے سلسلے سے شروع کیا، پھر نیچے آتے آتے اخیر میں جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خاص طور پہ خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو، اپنے اعمال خود کرنے ہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا اہتمام خود کرنا ہے، حالانکہ وہ سیدت النساء و نساء اہل الجنہ ہیں، لیکن قرآن پر عمل، اور تاکید، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ ہوئی اور تم غیر مسلم ہو کر مرے ہو تو پھر میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، سفارش بھی میری نہیں چلے گی. مسلمان ہو تو کچھ سفارش کا اختیار ہے، لیکن اختیار کچھ بھی نہیں مجھے، سفارش کر سکتا ہوں، اختیار کچھ بھی نہیں. اپنا عمل خود کرنا ہے، اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے. غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها، فرمایا ہاں اتنی بات ضرور ہے، یہ آخری حصہ جو ہے اس باب کے لیے خاص طور پہ، کہ علاوہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے، رشتہ داری کے حقوق کا میں خیال رکھتا رہوں گا. رشتہ داری کا حقوق لفظی ترجمہ اگر کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے سأبلها ببلالها، بلال کے معنی تری کے آتے ہیں، اس کی تری میں اس کو پہنچاتا رہوں گا. یعنی صلہ رحمی کرنا اور حقوق ادا کرنا، جیسے درخت کو پانی دیتے ہیں نا، تو درخت کو پانی دینا اس طرح، یہ گویا صلہ رحمی کرتے رہنا، گویا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، تمہارے حقوق کی ادائیگی کرتا رہوں گا. تم مانو یا نہ مانو، اسلام میں داخل ہو یا نہ ہو، صلہ رحمی کیا مجھے حکم ہے وہ میں کرتا رہوں گا. تم غیر مسلم ہوگے تب بھی رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا رہوں گا. یہ اس باب کا عنوان اور حدیث سے بات ثابت ہو جاتی ہے. رواہ مسلم. قوله ببلالها هو بفتح الباء الثانیہ، ببلالها بلالها. یہ امام نووی فرماتے ہیں کہ دوسرے با کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ کے ساتھ بھی، بلال بھی کہہ سکتے ہیں، بلال بھی کہہ سکتے ہیں. اور لفظ بلال اور بلال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلال کے معنی ہوتے ہیں الماء، تری، پانی. ومعنى الحديث تأصلها، یعنی میں صلہ رحمی کروں گا. شبہ قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلاة، گویا کہ قطع رحمی جو ہے اس کو گویا گرمی کے ساتھ تشبیہ دی، اور قطع رحمی کو ختم کرنے کے لیے آگ ہے، قطع رحمی جو ہے وہ ایک طرح سے آگ ہے، اور آگ کو ختم کرنے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے. گویا میں قطع رحمی نہیں کروں گا بلکہ پانی ڈالوں گا، اس قطع رحمی کی آگ کو بجھاتا رہوں گا. آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 19. وعن ابي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ان آل بني فلان ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم ابلها ببلالها. متفق عليه. ابو عبد الله حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو عبداللہ کے والد ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص مشہور صحابی ہیں، اور یہ بھی مشہور صحابی ہیں، ان کے والد جو ہیں فاتح مصر. حضرت ابو عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جہارا غیر سر، علی الاعلان یہ بات کہتے ہوئے، کوئی پوشیدہ طور پر نہیں، یعنی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کھل کر آپ نے یہ بات فرمائی تھی، یعنی کہ چپکے سے بعض لوگوں میں کہہ دیا، کھل کر یہ بات فرمائی تھی، عام یہ بات فرمائی تھی. کیا فرمایا تھا؟ ان آل بنی فلان لیسوا باولیائی، دیکھو فلان خاندان والے وہ میرے مقربین نہیں ہیں، میرے دوست نہیں ہیں. اولیاء اور ولی جو ہے نا، وہ دوست کو بھی کہتے ہیں، مقرب کو بھی کہتے ہیں، اور رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں. تو فلان آل بنی فلان جو ہیں وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، میرے رشتہ دار جو ہیں، اس لیے کہ نبی کی رشتہ داری تو اہل ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، خاندانی بھی ہے اور ایمان. تو فرمایا انما ولی اللہ، میرا تعلق تو اللہ سے ہے، وصالح المؤمنین، اور مجھ سے تعلق رکھنے والا، میرا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے، نیک مؤمنین سے ہے. ولیکن لہم رحم ابلوہا ببلالہا، لیکن ان لوگوں کی، یہ آل بنی فلان جو ہیں، وہ جو بھی غیر مسلم تھے، تو فرمایا کہ یہ جو آل بنی فلان ہیں، یہ ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، رشتہ داری کے حقوق میں ادا کرتا رہوں گا. وعن ابی ایوب، آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 20. اب تیز تیز روایتیں پڑھ لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہم یہ روایتیں پڑھ لیں اور یہ باب پورا ہو جائے. اسے کہ اب عنوان تو ہم سمجھ چکے ہیں، اس پر بات ہو چکی ہے، بس روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ پڑھنا ہے. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کرے دوزخ سے مجھے دور کر دے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ اللہ کی عبادت کرتے رہو ولا تشرکو بہ شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وتقیم الصلاۃ نماز قائم کرتے رہو وتؤتی الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے رہو وتصل الرحم اور صلہ رحمی کرتے رہو. اہم بنیاد اسلام کے بنیادی جو اعمال بتائے ہیں نجات کے لیے جنت میں داخل ہونے دوزخ سے بچنے کے لیے ان میں نماز زکوٰۃ کے ساتھ صلہ رحمی بھی آ گئی. حدیث نمبر 21. وعن سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانه برکۃ فان لم یجد تمرن فالماء فانه طهور. بات تو کچھ اور چل رہی ہے. آگے والی روایت کا جو حصہ ہے روایت کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس باب سے متعلق ہے. آگے فرمایا وقال صدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور تمر کے معنی کھجور کے کر سکتے ہیں چھوارے کر سکتے ہیں چاہے کسی قسم کا ہو تر و تازہ ہو تو اس کو رطب کہتے ہیں اور خشک ہو جاتا ہے اس کو خشک کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم عام طور پر جو کھاتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں. تین قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں ایک تو بالکل تر و تازہ اس کو اگر باہر رہنے دیا چند دن میں خراب ہو جائے گی اس کو تو یا تو جلد انسان کھا لے یا فریز کر دے فریج کے اندر پھر بھی کچھ عرصہ رہ جاتے ہیں. ایک عام کھجور ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں عموماً اور ہمارے اکثر لوگ تو صرف رمضان میں استعمال کرتے ہیں حالانکہ کھجور تو یہ کچھ نہ کچھ انسان کو کھجور کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے جسم کے لیے مفید چیز ہے ہم لوگ صرف رمضان کے لیے اس کو خاص کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کھجور تو فائدہ مند چیز ہے. تو دوسری قسم کھجور کی وہ ہے جو ہم عام طور سے رمضان وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں خیر بہت سے گھروں میں تو عام استعمال ہوتی ہے اور ہونی چاہیے لیکن میں جن لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں ان لوگوں کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں عموماً رمضان میں استعمال ہوتی ہے نرم ہوتی ہے لیکن بالکل تر و تازہ بھی نہیں ہے وہ بھی تمر ہے. اور ایک قسم وہ ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کے یا نکاح وغیرہ کے موقع پر تقسیم کی جاتی ہے بالکل خشک چھوارے. تو یہ تین قسم کی ہو گئیں. تمر کا لفظ جو ہے وہ عام ہے سب کو سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بہرحال کھجور کی کوئی بھی قسم ہو انسان اس سے روزہ افطار کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ کھجور برکت والی چیز ہے. فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ. اب ہم سے کوئی پوچھے کہ رمضان میں کھجور سے روزہ کیوں افطار کرتے ہیں کیوں پانی نہیں پی لیتے کیوں اور کوئی چیز نہیں کھا لیتے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حکمتیں اس کی جو بھی ہوں طبی لحاظ سے فائدے جو بھی ہوں وہ اپنی جگہ ہے اصل ہمارا مقصد جو ہے وہ سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. فَإِن لَمْ يَجِدْ تَمْرًا اس وقت اگر کھجور موجود نہیں تو یہ نہیں کہ کھجور ہی ہونی چاہیے نہیں کوئی بات نہیں نہیں موجود ہے تو کسی اور چیز سے انسان افطاری کر لے. فَإِن لَمْ يَجِدْ تَمْرًا اگر پانی نہ ہو فَالْمَاءُ تو پانی سے افطار کر لے اس لیے کہ فَإِنَّهُ طَهُورٌ پانی تو ہے ہی پاک کرنے والی چیز. وقال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقۃ. یہ تو یہاں تک تو دیکھو اس باب سے متعلق کوئی بات نہیں آئی. آگے فرمایا کہ وہ صدقۃ علی المسکین الصدقۃ علی المسکین صدقۃ. انسان جب کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو وہ ایک صدقہ شمار ہوتا ہے. وعلی ذی الرحم ثنتان اور جب رشتہ دار کو دیتا ہے تو دو نیکیاں شمار ہوتی ہیں صدقۃ وصلۃ. مسکین کو دیتا ہے تو ایک نیکی ہے ایک صدقہ ہے رشتہ دار کو دیتا ہے تو دو نیکیاں ہیں ایک صدقہ اور ایک صلہ رحمی. تو اس لیے انسان کے پاس اختیار ہے دو ہیں جو برابر کے ضرورت مند ہیں تو انسان رشتہ دار کو دے فضیلت زیادہ ہوگی. حدیث نمبر 22. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكرهها فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے ماتحت یعنی میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے، تو میرے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا اس کو طلاق دے دو. میں نے انکار کیا کہ میری بیوی ہے، مجھے پسند ہے، میں کیوں طلاق دے دوں، کیا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کہ طلاق دے دو. اب عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ فرمایا اس بات کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا اچھا طلاق دے دو، والد کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، طلاق دے دو. مجھے معلوم ہے کہ یہ روایت بہت سوں کے ذہن میں ایک اشکال پیدا کرے گی، اور صحیح بھی ہے. اگر اشکال ہوتا ہے، ہم جس ماحول میں یہ روایت پڑھ رہے ہیں اس ماحول میں اشکال ہونا بھی چاہیے. سوال یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں احادیث میں بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. اب اگر والدین اولاد سے کہتے ہیں بیوی تمہاری اچھی نہیں ہے اس کو طلاق دے دو، ہمیں پسند نہیں ہے اس کو طلاق دے دو، اگر والدین کی بات مان لیتے ہیں چاہے ماں ہو یا باپ ہو، ان کی بات مان کر طلاق دے دیتے ہیں، بیوی پر ظلم ہوتا ہے، نہیں مانتے والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، بیٹا کہاں جائے گا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی کیا تھا کہ نہیں بیوی پر میں کیوں زیادتی کروں، مجھے پسند ہے، ہمارا تعلق ہے، میں طلاق نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بات مان لو والد کی اور طلاق دے دو. اب والدین کو ذرا ہمت آ گئی کہ اچھا اب ہمیں حدیث نے صحیح روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں، امام ابو داؤد نے حدیث نقل فرمائی، امام ترمذی نے نقل فرمائی اور فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، روایت صحیح ہے، اور بھی کئی محدثین نے روایت نقل کی ہے، حدیث صحیح ہے. اب والدین کو ہمت آ گئی، اچھا اب ہم تو ہمارے اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، ہمیں نہیں پسند، بیوی کا ہی ہو گیا ہے، ان کا ہی خیال، بیوی کا ہی خیال رکھتا ہے، ہمارا تو خیال نہیں رکھتا، بس طلاق دے دو، اب ہم کہہ سکتے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے. اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ والد کے کا حکم ماننا شریعت میں اس کی تاکید آئی ہے، والدہ کا حکم ماننا اس کی تاکید آئی ہے، لیکن اگر وہ ایسا کوئی حکم دیں جس میں کسی پر ظلم اور زیادتی ہو تو پھر ان کے حکم کو نہیں مانا جائے گا. یہ بھی اصول ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ والد جو حکم دے رہے ہیں، والدہ جو حکم دے رہی ہیں، وہ کون ہیں اور کیوں حکم دے رہے ہیں. دو باتیں دیکھی جائیں گی کہ وہ کون ہیں، یعنی دیندار ہیں یا غیر دیندار. دیندار ہماری زبان میں بات نہیں کر رہا ہوں، شریعت کی زبان میں، یعنی خاندانی مسلمان ہیں یا قرآن اور حدیث والے مسلمان ہیں. شرعی لحاظ سے مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان کہہ لو، قرآن و حدیث تو خیر وہ پھر وہ بات ذرا دوسرے رخ پر چلے جاتی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی میں وہ قرآنی مسلمان ہیں یا خاندانی مسلمان ہیں. ہم لوگوں میں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں میں چونکہ عام طور پر جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ ان والدین کے ساتھ پیش آتا ہے جو خاندانی مسلمان ہیں. یہ لڑکے کو یہ پسند آ گئی تھی، وہ شادی، اس نے شادی کر لی، میں نے ہاں کہہ دیا لیکن مجھے تو پسند نہیں ہے، یہ بیٹا تو انہی کا ہو گیا ہے، نہیں اس کو طلاق دے دیں، مجھے یہ پسند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے چاہیے تھا میرے خاندان کی کوئی ہو. باپ کہتا ہے نہیں میرے خاندان کی کوئی نہیں چاہیے، اپنے خاندان کی لانی، اپنے خاندان کی لانی ہے، یہاں مسئلہ اٹک جاتا ہے. ہم تو فلانے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دوسرے نسل کی عورت لے آیا، ہمیں نہیں پسند ہے، یہ تعصب ہے. اس بنیاد پر کہنا کہ طلاق دے دو، یہ ظلم ہے. اور بیٹے کے لیے ایسے والدین کے حکم کو ماننا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ کہنے والے چاہے نمازی ہوں، دینداری سے مراد نمازی کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن یہ جو حکم دے رہے ہیں وہ دین کی بنیاد پر ہے یا تعصب کی بنیاد پر ہے، اپنی ذات کے لیے ہے یا دین کے لیے ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کون کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. یہاں پر کہنے والے عمر رضی اللہ عنہ ہیں، کیا وہ تعصب والے تعصب کی بنیاد پر کہیں گے؟ کیا ان کو کوئی ذاتی ان سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق بات عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر ڈال دی ہے. دل میں وہ بات آتی ہے جو حق ہے، زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اگر کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو، تو ضرور ایک تو ہے کہ خود کس مقام کے آدمی ہیں، اور ظاہر ہے جو وجہ ہوگی وہ بھی وجہ کوئی ضرور کوئی دینی وجہ تھی. اب وجوہات میں جو بھی ہم تفصیل میں چلے جائیں، لیکن بہرحال ضرور کوئی دینی وجہ ہوگی. یہ بیوی عمر رضی اللہ عنہ کے ماتحت اگر رہتی ہے تو اس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کو دینی نقصان کا اندیشہ تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اپنے ان کے والد کو دینی نقصان کا اندیشہ تھا، اس لیے فرمایا کہ نہیں نہیں، اس سے الگ ہو جاؤ، تمہارے لیے دینی لحاظ سے، تمہیں دینی لحاظ سے نقصان ہوگا. والد تھے، اولاد کی دینداری چاہتے تھے، چاہے ان کو پسند ہے، پسند اپنی جگہ، لیکن پسند اور محبت زیادہ غیر دیندار کے ساتھ، اگر وہ بہت زیادہ اگر دیندار نہیں ہے، یہ جو بھی وجہ ہو سکتا ہے وہ بہت دیندار، ظاہر ہے دیندار ہی ہوں گی، جب نکاح ہوا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دیندار ہی ہوں گی، لیکن کوئی اور وجہ ضرور پائی گئی ہوگی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے کا اس کے ساتھ رہنا یہ دونوں کے لحاظ سے دینی حرج کا ذریعہ ہے. بہرحال اس کو سمجھنا ضروری ہے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے، یہ تو ہو گیا، میں نے بتا دیا کہ کہنے والے والدین وہ دین کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا اپنے کسی خاندانی رسم و رواج کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، خاندانی مسلمان ہیں یا قرآنی مسلمان ہیں، یہ دیکھا جائے گا. نماز روزہ وہ تو ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. اور پھر یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، خود دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر وجہ بھی کوئی دین پائے جا دین کی وجہ سے ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی شوہر، کوئی مرد اپنی بیوی کو جب طلاق دے دیتے تھا، تو طلاق کے بعد بس عدت گزرنے کا ہی انتظار ہوتا تھا کہ اس کی شادی ہو جاتی تھی، عورتیں بیوہ بیٹھی نہیں رہتی تھیں. آج کل تو اگر کوئی حالات مشکل ہوں تو بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بیچاری بچی جب اس کو طلاق ہو جائے گی تو کہاں جائے گی، کوئی اس سے نکاح نہیں کرے گا، زندگی اس کی ایسی ہی گزر جائے گی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے معاشرے میں. تو بہرحال ہم لوگ چونکہ قرآنی مسلمان جو ہونا چاہیے اس سے کافی دور نکل چکے ہیں، ہمارے لیے ان قرآنی جو احکام ہیں ان کو قبول کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 23. روایت اس باب میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو والد کا حکم چاہے اپنے نفس کے جتنے بھی خلاف ہو، لیکن بہرحال والد کا حکم اگر شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو والد کا حکم مانا جائے گا. یہ میں نے بتایا عمر رضی اللہ عنہ کہنے والے تھے تو اس وجہ سے وہ حکم مانا گیا. اگر وہ صرف تعصب کی وجہ سے، خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے اگر منع کر رہے ہوتے پھر ان کی بات نہیں مانی جاتی، وہ ایک الگ بات. حدیث نمبر 23.
وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتاه فقال ان لامرأة وان امي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص ابو الدرداء رضي الله عنه کے پاس آئے، اور یہ حکیم الامت، صحابہ کے دور میں یہ حکیم کہلاتے ہیں، حکمت، حکیم سے مراد وہ علاج کرنے والے حکیم نہیں، روحانی حکیم، بڑے حکیم تھے، بڑی حکمت کی باتیں بتایا کرتے تھے. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے آ کر ایک سوال کیا، ان سے آ کر عرض کیا کہ میری بیوی ہے اور میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ اس کو طلاق دے دو. یہ حضرات تو ایسے تھے نا کہ اچھا حدیث آ گئی تو بس پھر سب کچھ حدیث پر قربان. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
الوالد اوسط ابواب الجنہ. والد کا لفظ عام ہے, والد ہم استعمال کرتے ہیں کہ باپ, لیکن والد جس جو انسان کے لیے اصل ہے, ماں بھی ہے والد اور ماں اور باپ بھی والد ہیں, جس سے انسان پیدا ہوتا ہے, لفظ عام ہے, جیسے ہم والدین کہہ دیتے ہیں. تو والد یعنی ماں باپ جو ہیں, اوسط و ابواب الجنہ, و جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہیں. اب تم ان کی بات مانو گے تو تم نے اس دروازے کو کھولنے کا اہتمام کیا. فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احفظه, اب چاہو تو اس دروازے کو تم ضائع کر دو کہ وہ بند رہے, یا اس کی حفاظت کرو کہ وہ تمہارے لیے کھلے. بات مانو گے تو دروازہ کھلے گا, نہیں مانو گے تو دروازہ بند رہے گا. حدیث نمبر 24. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخالۃ بمنزلۃ الام. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خالہ وہ ماں کے درجے پر ہوتی ہے. خالہ کا مقام ماں کے بعد وہ ماں کی جگہ پر ہے, وہ ماں کے قائم مقام ہے. روایت میں تو طویل واقعہ ہے, مقصد حدیث کا یعنی جو الفاظ ہیں اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خالہ کا مقام بھی ماں کے برابر, ماں کی بہن ہے تو گویا کہ ماں کی جگہ پر ہی ہو. الخالۃ بمنزلۃ الام. کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ ایک طویل واقعہ ہے, آگے پہلے ہم امام نووی نے جو باتیں لکھی ہیں بیان فرمائی ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. وفی الباب احادیث کثیرۃ فی الصحیح مشہورۃ, اور اس باب میں کئی روایتیں ہیں, کئی روایتیں ہیں جو صحیح مشہور روایتیں ہیں. صحیح حدیثوں میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو مشہور ہیں اس سلسلے میں, اور پیچھے کچھ حدیثیں اس سلسلے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں. منہا حدیث و اصحاب الغار, ایک تو اصحاب الغار والی روایت جہاں پر جریش تھے اور وہ عبادت کیا کرتے تھے, امی و صلاتی, وہ واقعہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اور اچھا, حدیث و اصحاب الغار, اصحاب الغار والی روایت تو وہ تھی جو تین لوگ گئے تھے غار میں, اور پھر ہلیک نے دعا کی تھی, ان میں سے ایک نے دعا کی تھی, میرے والدین تھے جو بوڑھے تھے تو وہ خدمت کرتے تھے, اس کے وسیلے سے دعا مانگی. حدیث و جریج, وہ جریج کی جو عبادت کیا کرتے تھے تنہائی میں, ان کے والدین نے ان کو آواز دی تھی, یہ روایت بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وقت سبقا, یہ دونوں حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں. وہ احادیث و مشہورۃ فی الصحیح, اور صحیح روایتوں میں بھی مشہور حدیثیں اس سلسلے میں ملتی ہیں. حذفتها اختصارا, میں نے اختصارا یہاں پر ان روایتوں کو حذف کر دیا. ومن اهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيره من قواعد الاسلام وآدابه, وساذكره بتمامه ان شاء الله تعالى في باب الرجاء. اور اہم ترین روایت اس میں عمرو بن عبسة رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو طویل ہے, جو کئی مفید جملوں پر اور اسلام کے مختلف قواعد اور آداب پر مشتمل ہے. اس کے تمام, وہ پوری روایت تو آگے باب الرجاء میں انشاءاللہ بیان کریں گے, لیکن اس میں ایک حصہ ہے جو اس باب سے متعلق ہے, اس کو بیان فرماتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ, یعنی فی اول النبوتی. عمرو بن عبسة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت تو آگے آئے گی, یہاں پر اس کا جو اہم حصہ ہے اس باب سے متعلق اس کو بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا مکہ مکرمہ میں, یعنی فی اول النبوہ, یعنی نبوت کے شروع دور میں. فقلت له ما انت, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں, تو قال نبی, میں نے کہا میں نبی ہوں. مجھے پتہ نہیں تھا نبی ہوتا کیا ہے. قلت فقلت وما نبی, میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے, نبی کیا ہوتا ہے. قال ارسلنی اللہ تعالی, اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے, اللہ تعالی نے مجھے مبعوث کیا ہے, اللہ تعالی کی طرف سے مجھ پر مجھ تک احکامات آتے ہیں, تو اللہ نے مجھے گویا لوگوں کے لیے ذمہ داری دے کر دعوت کے لیے مجھے بھیجا ہے. ارسلنی اللہ تعالی, تو میں نبی, نبی کے مفہوم یہ بیان کر دیا, نبی اس کو کہتے ہیں. فقلت بأی شیء ارسلک, تو میں نے پوچھا کہ کون سے احکام لے کر اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا ہے, وہ احکام کون سے ہیں, بنیادی تعلیمات جو آپ کو دی گئی ہیں وہ کیا. ظاہر ہے پورا اسلام تو طویل ہے, لیکن بنیادی تعلیمات اسلام کی کیا ہیں, اور اس شروع دور میں. قال ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء, وذکر تمام الحدیث, واللہ اعلم. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی تعلیم بتائی, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, شروع دور کی بات ہے, بالکل ابتدائی نبوت, جب پانچ نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھیں, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو احکام تھے وہ کیا تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا صلہ رحمی کا حکم لے کر, بتوں کو توڑنے کا حکم دیا, اور یہ کہ اللہ کی توحید بیان کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو اس شروع دور کی تعلیمات میں صلۃ الارحام بنیادی تعلیم تھی. وہ ذکر تمام الحدیث اور پوری حدیث بیان فرمائی, واللہ اعلم. اس میں جو پیچھے میں نے بتایا کہ جو روایت ہے الخالۃ بمنزلۃ الام, اس میں واقعہ ہے, اس واقعے کو بھی پڑھ لیتے ہیں چونکہ اب بات پوری ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر میں تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ اس واقعے کے پس منظر سمجھ میں آ جائے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تھے. سن 6 ہجری میں جب تشریف لے گئے تھے تو اس وقت روک دیا گیا تھا آپ کو, صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اب عمرے کا احرام باندھ چکے تھے تو اس سال تو حدی, جس کو کہتے ہیں دم ادا کر کے احرام سے نکل گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی. تو اس صورت میں جب انسان عمرے کا احرام باندھے, عمرہ نہ کر سکے, تو ایک دم ہوتا ہے اور اس کی پھر عمرے کی قضا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کے بعد اس عمرے کی قضا کے لیے تشریف لے گئے سن 7 ہجری میں. جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے, واپسی تھی, 3 دن قیام وہاں رہا, اس کے بعد واپسی ہوئی, تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ان کی صاحبزادی تقریباً 4 سال کی ہوگی, وہ دوڑتی ہوئی آ گئی, چچا 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 کرتے ہوئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لے لیا اور لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ اچھا اس کو سنبھال لو. بچی تھی, والد تھے نہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ رہ گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خیال رکھا. راستے میں تو اس طرح سفر طے ہو گیا. مدینہ منورہ پہنچے تو اب ہر ایک یہ کہہ رہا ہے, مختلف لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اچھا اس بچی کو تو میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جو اب سے کچھ عرصہ پہلے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, یہ وہ لوگ, کیسی اللہ تعالیٰ نے ان میں تبدیلی پیدا کی اور انہوں نے کتنی تبدیلی قبول کی. یہ بہت بڑی ایک چیز ہے ہمارے لیے, بہت بڑی عبرت ہے, بہت بڑا سبق ہے کہ صحابہ نے اپنے اندر تبدیلی یہ محسوس کیا کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, اور کہاں سے کہاں تبدیل ہوئے, کیا تھے اور کیا بن گئے. تو خیر, اب وہاں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 3 لوگوں میں خاص طور پر اختلاف ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی جو ان کو لے گئے تھے اپنے ساتھ. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, جعفر ابن ابی طالب, انہوں نے کہا کہ یہ اس بچی کو میں رکھوں گا. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا اس بچی کو میں رکھوں گا. اب ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میرا حق ہے کہ میں اس بچی کو رکھوں اور مجھے یہ فضیلت ملنی چاہیے. تینوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بنیاد پر کہ رشتہ داری بھی ہے اور لانے والے وہ تھے, میں لایا ہوں تو میں رکھوں گا. ہر ایک اپنی اپنی کوئی نہ کوئی رشتہ داری بیان کر رہا تھا اور حق بیان کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جعفر جو ہیں, جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں حضرت علی کے بھائی, وہ زیادہ حقدار ہیں اس کو رکھنے کے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ ہیں, اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس بچی کی خالہ ہیں, اور خالہ ماں کے درجے پر ہوتی ہے تو اس وجہ سے جعفر رضی اللہ عنہ خالو ہیں, وہ رکھیں گے اور خالہ اس کا دھیان رکھے گی. یہ اس واقعے سے جل خالۃ بمنزلۃ الام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا پس منظر یہ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.